برادران عزیز، مجلس کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ایک درخواست جس کے لیے بار بار تاکید کی گئی، اور وہ یہی کہ جو پیچھے مومنین ہیں ان کو زحمت سے بچانے کے لیے اگر تھوڑا تھوڑا اور آپ مزید آگے تشریف لے آئیں تو یہ ان کے لیے بہت سہولت ہو جائے گی اور آپ کے لیے ثواب کا باعث ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فیها من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجهک الکریم. یا اللہ صلوات علی محمد وعلی محمد. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. صلوات على محمد وعلى محمد. برادران عزیز، کل ہماری گفتگو موبائلے کے حوالے سے جاری تھی اور وقت مکمل ہو گیا، لہذا وہیں پر ہم نے گفتگو کو روکا تھا اور آج وہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھانا ہے. ہمارا موضوع، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کہ مکتب اہل بیت کا تعارف اور مکتب اہل بیت تک پہنچنے کے لیے اہل بیت کا تعارف. سورہ مبارکہ آل عمران کی یہ آیت ہے کہ جسے آپ مسلسل سن رہے ہیں، اور اسی آیت کا نام آیہ مبائلہ ہے. میں کل سے لنک کرنے کے لیے کچھ باتوں کو تکرار کر دوں کہ سورہ آل عمران میں آغاز سے لے کر اس آیت تک، جس کا نشان ہے آیت نمبر 61، یہ تمام آیتیں بعض مفسرین کے قول کے مطابق اسی نصارۂ نجران کا جو ڈیلیگیشن تھا، جو کرسچنز آف نجران تھے، ان کا جو ڈیلیگیشن تھا اور ان کے حوالے سے جو مذاکرات ہوئے اور جو ڈائیلاگ ہوا، اسی کے پس منظر میں، اسی کے بیک گراؤنڈ میں یہ ساری آیتیں پروردگار عالم نے نازل کی. یہ اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے کہ عام طور پر آپ کتابوں کے اندر مباہلہ کے واقعے کی تفصیلات نہیں دیکھیں گے، یہ آپ کو نہیں ملیں گے، اس کی ڈیٹیلز عام طور پر نہیں ملیں گے. یعنی اگر ہم اپنی کتابوں کے اندر تلاش کریں تو یقیناً آپ کو تفصیلات مل جائیں گی. مثلاً سب سے زیادہ ڈیٹیل کے اندر اس واقعے کو کس نے نقل کیا؟ سید ابن طاووس نے اپنی کتاب اقبال کے اندر، ان کی کتاب جس کا نام ہے اقبال، اور وہ دعاؤں کی کتاب ہے. اگر آپ مفاتیح الجنان کھولیں تو شیخ عباس قمی کئی مرتبہ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ سید نے اقبال میں لکھا، سید نے اقبال میں لکھا، سید نے اقبال میں لکھا. تو سید نے اقبال میں لکھا، اس اقبال سے مراد ظاہر ہے کہ علامہ اقبال تو نہیں ہے، اس اقبال سے مراد ہے ان کی کتاب اقبال کہ جو دعاؤں پر مشتمل ہے. مگر دعاؤں کی اس کتاب میں جب ذلحجہ کے اعمال کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس میں 24 ذلحجہ میں مباہلے کے واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس کے ذیل میں پھر سید ابن طاووس اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم کا خط ان تک پہنچا تو ان کا کیا ریئیکشن تھا، جو وہاں پر میٹنگز ہوئی، جو اس کے اندر گفتگو ہوئی، وہاں پر کیا کچھ ڈسکس کیا گیا. یہاں تک کہ انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ جو وہ ڈسکشن ہو رہا تھا اس میں، جب وہ اپنی کتابوں کو کھول کھول کر تلاش کر رہے تھے کہ ہاں وہ رسول کے جس کے آنے کا حوالہ ہماری کتابوں کے اندر، انجیل کے اندر، بائبل میں موجود ہے، تو قرآن مجید تو آج تک کہہ رہا ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، سورہ صف کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ قرآن مجید کوٹ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بشارت دینے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں، بے رسول یاتی من بعدی، اس رسول کے بارے میں کہ جو میرے بعد آئے گا اسمہ احمد اور اس کا نام احمد ہوگا، اور ہم جانتے ہیں پیغمبر اکرم کا ایک نام احمد ہے اور اتنا واضح اور مشہور ہے کہ اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں پائی جاتی۔ البتہ بعض علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ پیغمبر اکرم کا اسم گرامی احمد وہ آسمانوں پر ہے اور زمین پر پیغمبر اکرم کا نام محمد ہے۔ اور یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کل کی طرح آج بھی ابتدا میں ایک ضمناً بات آ رہی ہے بقول علامہ طالب جوہری صاحب کے کہ یہ آج کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھی بات، یہ آف دا ریکارڈ، نہیں آف دا ریکارڈ نہ تھا، ایجنڈے میں بہرحال شامل نہیں تھی بات۔ یہ علامہ طالب جوہری صاحب کا ان کا ایک انداز ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ پوائنٹس تو پورے نوٹ کر کے لاتے ہیں کہ مجھے کیا کچھ بیان کرنا ہے، بڑی محنت سے تیار کرتے ہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی بات ایسے ہی درمیان میں آ جائے ذہن میں اور اسے بیان کرنا ہو تو عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ آج کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھی بات۔ تو ہمارے بھی آج کے ایجنڈے میں ایمانداری کی بات یہ بات شامل نہیں تھی، مگر یہ بات آ گئی تو سن لیجیے کہ اب پروردگار عالم نے آسمان پر پیغمبر اکرم کا نام رکھا احمد اور زمین پر رکھا محمد، اور پیغمبر اکرم کے بارے میں جب عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے اس موقع پر پیغمبر اکرم زمین پر نہیں آئے تھے، آسمان ہی پر تھے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کہیں تو بالکل ٹھیک ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ اچھا یہ بھی مزے کی بات ہے، یہ بھی ضمناً ہی سنیے، آف دا ریکارڈ کہیے یا آج کے ایجنڈے میں یہ بات بھی شامل نہیں تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کا جو نام ہے محمد، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں وہ افراد جو عربی سے واقف ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے اور وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ محمد کا مطلب ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، قابل تعریف، یعنی جس کی تعریف ہے، حمد تعریف، محمد اس میں مفعول ہے، یعنی جس کی تعریف کی جائے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ خود پروردگار عالم کو بھی کہا گیا محمود، اور محمود کا مطلب بھی یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، محمود جس کی تعریف کی جائے اور محمد جس کی تعریف کی جائے، فرق کیا ہے دونوں میں؟ بڑا انٹرسٹنگ فرق ہے۔ محمد چونکہ باب تفیل میں عربی گرامر کے اعتبار سے جس میں مبالغے کا پہلو ہے، یعنی جس کے اندر ایک زور ہے، ایک سٹریس پایا جاتا ہے، ایک اس کے اندر انٹینسٹی ہے، اس کے اندر ایک زور ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد وہ کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور محمود کیا ہے؟ وہ ثلاثی مجرد سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کی تعریف کی جائے، تو تعریف کی جائے وہ محمود، بہت زیادہ تعریف کی جائے وہ محمد۔ محمود ہے خدا کا نام اور محمد ہے پیغمبر اکرم کا نام۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم وہ محمود جس کی تعریف کی جائے اور پیغمبر وہ محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے؟ یعنی اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو علماء جو نقطہ رس ہے انہوں نے واقعا اس کا ایک حل نکالا، اور بہت پیارا حل نکالا۔ کہ آپ دیکھیے ذرا غور فرمائیے اس بات کے اوپر کہ پروردگار عالم کی تعریف کون کر رہے ہیں؟ مخلوق، مخلوقات، انسان، ائمہ، معصومین، پیغمبر، یعنی جو جتنا بلندی پر ہے اتنا ہی تعریف کرتا چلا جائے گا پروردگار کی۔ یہ شرط صحیح ہے بالکل اپنی جگہ پر، مگر مخلوقات جتنی بھی تعریف کرے حق تو ادا نہیں ہو سکتا۔ یعنی پیغمبر اکرم کا وہ مارے کا تو لارا جملہ ہے جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ ما عرفنا کا، یعنی عجیب عجیب منزل ہے کہ جہاں پیغمبر یہ جملہ ارشاد فرمائے کہ ما عرفنا کا حق کا معرفتک وما عبدنا کا حق کا عبادتک، کہ پروردگار ساری کوشش کر لی مگر جو معرفت کا حق ہے وہ تو میں بھی ادا نہ کر سکا، جو عبادت کا حق ہے وہ تو میں بھی ادا نہ کر سکا۔ آپ نے غور فرمایا، یہ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں، یعنی پیغمبر جو عبادت کی معراج پر ہیں اور وہاں پیغمبر پروردگار کے سامنے عاجزی کا اس طرح سے اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے، کہ پروردگار جو معرفت کا حق ہے وہ ادا نہ ہو سکا، جو عبادت کا حق ہے وہ ادا نہ ہو سکا۔ تو پیغمبر جو انتہائی بلندی پر ہے وہ اس طرح سے اعتراف کرتے ہیں، یعنی ان سے زیادہ خدا کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا، مگر وہ اس طرح سے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ پروردگار کی کوئی تعریف کتنی ہی بیان کرے، کتنی ہی بیان کرے، جو حق کی تعریف ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا، اور اگر خدا کسی کی تعریف کرے تو یقیناً تعریف کا حق ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ خالق سے زیادہ کوئی اپنی مخلوق کو نہیں جانتا۔ تو اگر پیغمبر سمیت تمام مخلوقات خدا کی تعریف کریں تب بھی وہ محمود ہے، اور جب خدا خود پیغمبر کی تعریف کرے تو یقیناً وہ محمد قرار پائیں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب یہ سید ابن طاووس اس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جب نصارہ نجران عیسائی، جو نصارہ یعنی یہ ہمارے نوجوان کنفیوز نہ ہو، عیسائیوں کو نصارہ بھی کہتے ہیں، تو نجران کے نصارہ वो क्रिश्चियंस जो वहां पर डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंदर ठीक है भाई चेक करो कि वो क्या क्या आयतें हैं जो हमारी किताबों के अंदर है कि जिसमें बताया गया वो बाद में जो रसूल आने वाला है उसकी क्या सिफतें हैं, उसको स्टडी तो करो। जब डेलीगेशन जा रहा है निगोशिएशन के लिए जा रहा है तो इन तमाम तर बातों को डिस्कस किया गया और उसमें यहां तक डिस्कस किया गया कि भाई ये वक्त गुजरेगा और वो रसूल जाएगा और उसके बाद आखिरी जमाना आएगा और आखिरी जमाने में इसी का एक हम नाम होगा कि जो जहूर करेगा और वो मेहदी होगा और उसी के जरिए से दुनिया में अदल व इंसाफ का गलबा होगा और जुल्म व सितम को खत्म किया जाएगा। यहां तक वो डिस्कशन सैयद इब्ने ताऊस ने रिकॉर्ड किया ये सारी बातें। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अगरचे ये वाकया इतना मुसल्लम है कि शायद आपको इसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ ना मिले, ये मैं इतने एतमाद के साथ इसलिए कह रहा हूं कि इब्ने तैमिया ने उस किताब में जो शियों की रद में लिखी है उस किताब में उसने तमाम आयतों का नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम किस तरह से किया है? जिस तरीके से लाशों का पोस्टमार्टम हमारे वतन में हुआ करता है। तो बेनजीर के हवाले से तो आजकल ये बहस चल ही रही है कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, इंतकाल किस वजह से हुआ। उनके हस्बैंड भी ये कहते हैं कि भाई इनके हवाले कैसे कर दूं, इन डॉक्टरों के हवाले, ये जो पोस्टमार्टम करेंगे तो उसके बाद तो कुछ का कुछ हो जाएगा। तो ये मसाला तो होता है। तो जिस तरीके से लाशों का पोस्टमार्टम होता है उसी तरह किताबों का पोस्टमार्टम भी होता है और उसी तरीके से आयतों का पोस्टमार्टम भी होता है। और अगर किसी नासिबी डॉक्टर के हाथ में ये किताबें आ जाए तो फजाइल आले मोहम्मद की आयतों का तो वो पोस्टमार्टम होता है कि हुलिया ही बिगड़ जाता है। तो पोस्टमार्टम उन्होंने करना शुरू किया तो ये आयत ये अहले बैत के फजाइल में, ये अली के फजाइल में नहीं, इस पे ये एतराज है, एक्सेप्टेबल नहीं। ओके, दूसरी ये आयत का ये भी एक्सेप्टेबल। मसलन मैं मिसाल के तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि आया मवद्दत अकुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, ए पैगंबर कह दीजिए कि मैं कोई सवाल नहीं करता, किसी उजरत का तलबगार नहीं हूं, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग अगेंस्ट ऑल माई सर्विसेस, मगर ये कि तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत रखो, मवद्दत रखो। ये मामला भी इतना इसके ऊपर कंसेंसस है कि बाज उलमा अहले सुन्नत ने मुस्तकिल किताबें लिखी हैं इसी मौजू पर। शियों को तो जाने दीजिए, बरादरान अहले सुन्नत के उलमा ने, मसलन शेख सुलेमान कंदोजी हनफी, उनकी किताब यनाबी उल मवद्दा, बहुत मशहूर किताब यनाबी उल मवद्दा, मवद्दत के चश्मे, उस मवद्दत के चश्मे में उन्होंने क्या बयान किया है आले मोहम्मद के बारे में, जो फजाइल पैगंबर अकरम से आए हैं, जो कुरान मजीद की आयतें उनको डिस्कस किया है। शेख सुलेमान कंदोजी मामूली शख्सियत नहीं है ये, और ऐसे कई उलमा के जिन्होंने मुस्तकिल किताबें तालीफ कर दी, मगर उसके बावजूद इब्ने तैमिया को अगर आप पूछिए, यानी ये इब्ने तैमिया आप जानते हैं ना, इब्ने तैमिया वही है कि जिनके नजरियात को मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब ने लिया और उसके बाद फिर वहाबियत की बुनियाद रखी गई, और वहाबियत की जब बुनियाद रखी गई तो ये बात भी जहन में रहे कि अगरचे उन्हें मंसूब किया गया उनके वालिद से, हालांकि उनके वालिद खुद उनके बहुत बड़े मुखालिफ थे, क्या मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब यानी उनके जो फादर हैं, उनके जो वालिद हैं, ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ हिज सन, कि ये क्या आइडियोलॉजी लेकर आया है, ये क्या बकवास है, ये क्या बेकार बातें हैं, यहां तक घर से भी बाहर निकाल दिया मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब को। और फिर जब उनके मुखालिफिन ने उनको मंसूब किया तो कहा कि इसके बाप से मंसूब करो, वजह क्या है, अगर इसके नाम से मंसूब करो तो क्या होगा, गलतफहमी पैदा होगी, कहा जाए मोहम्मदी तो ये किसी एतबार से मोहम्मदी नहीं है, अगर ये कहा यही जा रहा होगा यानी इसके फॉलोअर्स को कि ये मोहम्मद के मानने वाले, मकसूद होगा मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब, मगर चूंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि शायद मंसूब किया जा रहा है पैगंबर अकरम से, कहा गया कि नहीं इसको उसके बाद से मंसूब करो और फॉलोअर्स को भी उन्हीं से मंसूब करो, तो वहाबी फिक्र के पैरोकार। बहरहाल मैं कोई अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं बहुत मोहतात तरीके से गुफ्तगू करना चाह रहा हूं और यही तरीका शायद मुनासिब भी है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब उनकी रद में, उनकी मुखालिफत में जो इब्तदाई किताबें लिखी गई खुद उनके भाई ने, जो खुद अपनी जगह पर एक मुस्तकिल स्कॉलर थे, उन्होंने किताब लिखी और फिर एक किताबों का सिलसिला चला, तो बहुत से उलमा ने उन नजरियात की रद में किताबें लिखी। तो अगर आप देखिए तो आज तक खसूसियत के साथ हज के मौके पर जो मोमिनीन जाते हैं, और वापसी पर मुझे आपका तो नहीं मालूम कि लंदन वालों को कौन सी किताबें दी जाती हैं, मगर जब पाकिस्तान वाले हज करके वापस आते हैं तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब की बास किताबें उर्दू में ट्रांसलेट करके दी जाती हैं। वो नजरियात जो उन्होंने लिए कहां से लिए, इब्ने तैमिया से, और उन्हीं नजरियात को फिर रिफ्लेक्ट किया जाता है दूसरी किताबों के अंदर भी, इसी का फिक्र जब यही हो गई तो उसके अंदर फिर इन तमाम बातों को पेश किया जाता है। قل اسالکم علی اجرا الا المودۃ فی القربۃ. اگر آپ آج بھی اٹھا کر دیکھیں جو اردو تفسیر وہ چھاپتے ہیں اور اسی کے مختلف ورژنز ہوتے ہیں عربی کے اندر، پرشین کے اندر، انگلش کے اندر، تو اگر آپ اس کو اندر اٹھا کر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے قل اسالکم علی اجرا الا المودۃ فی القربۃ. کا یہ آیت اہل بیت کے بارے میں غلط بات، یہ صرف شیعوں کی گڑی ہوئی بات ہے. یا نبی المودۃ لکھنے والے شیعہ تھے؟ شیخ سلیمان قندوزی حنفی وہ شیعہ تھے، اور دوسرے علماء کرام جو اس کو قبول کر رہے ہیں وہ شیعہ تھے، جو پیغمبر اکرم کی احادیث ہے جن کے اندر پن پوائنٹ کر کے کہا گیا اسے کون مراد ہے، کہا علی مراد ہے، فاطمہ مراد ہے، حسن مراد ہے، حسین مراد ہے. وہ سارے کے سارے شیعہ تھے، علماء اہل سنت کے جو اپنی کتابوں کے اندر لکھ رہے ہیں. یعنی یہ کتنا بڑا مذاق ہے، لیکن بہرحال لکھ دیا انہوں نے. کیوں لکھ دیا؟ اس لیے ابن تیمیہ نے لکھ دیا تھا، ابن تیمیہ نے لکھ دیا تھا، لہذا انہوں نے لکھ دیا. یہ پیغمبر اکرم سے زیادہ ابن تیمیہ کی بات قبول کرتے ہیں، جس طریقے سے بہت سے افراد پیغمبر اکرم کے مقابلے میں امام غزالی کے قول کو زیادہ قبول کرتے ہیں یزید کے معاملے میں. مجھے نہیں معلوم آپ میری بات تک پہنچے یا نہیں پہنچے، لیکن بہرحال ہے وہ امام غزالی نے کہا ہے رحمت اللہ علیہ، تو جہاں امام غزالی جائیں وہیں یزید جائیں وہیں آپ جائیں. آپ یہ دیکھیے پیغمبر اکرم نے کیا کہا ہے. پیغمبر اکرم نے جو کچھ بھی کہا اسے رد کیا جا رہا ہے، امام غزالی نے یہ کہا ہے. امام غزالی کی کیا مجال ہے کہ وہ پیغمبر اکرم کے مقابلے پر آ سکے؟ یعنی یہ عجیب بات ہے، غزالی کو کبھی پیغمبر نے امام نہیں کہا، ان کے نام کے آگے امام لکھنے میں کوئی تکلف نہیں ہے. اور وہ حسنین کے جس کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہما امامان کاما او کاودا، یہ دونوں امام ہیں، اور ان کے بارے میں پھر گڑبڑ ہو رہی ہے کہ آیا ان کے یزید کے حوالے سے جو جنگ ہے اس کو کیا کہا جائے، یوں کہا جائے یا یوں کہا جائے. اٹس آل ٹریش، یہ نان سینس ہے، جس کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانتا. بہرحال برادران عزیز آئیے واپس، تب اس کے بعد آپ کو وہاں پہ لکھا ہوا کیا ملے گا؟ لکھا ہوا یہ ملے گا کہ یہاں پر پیغمبر اکرم نے کیا کہا ہے، پیغمبر اکرم سے کہا یہ جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے پیغمبر اکرم سے؟ پیغمبر سے کہا یہ جا رہا ہے کہ بھائی تم یہ مشرکین سے کہو، کیا کہو؟ کہ بھائی اور کچھ نہیں. اب تو توجہ کیجیے کس طریقے سے ٹیمپر کیا جاتا ہے، کس طریقے سے معانی کے اندر تحریف کی جاتی ہے. الفاظ میں تو ممکن نہیں ہے، مگر معنی کو کس طرح سے، میننگس کو کس طریقے سے چینج کیا جاتا ہے. کہا کہ اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے پیغمبر اکرم سے کہ ابھی کہہ دیجئے ان سے کہ بھائی دیکھو تم اگر میری بات نہیں مانتے تو نہ مانو، مگر ایٹ لیسٹ ہم دونوں ایک ہی عرب کے، تم بھی رہنے والے عرب کے، ہم بھی رہنے والے، تم بھی قریش کے رہنے والے، ہم بھی قریش کے رہنے والے، ہم دونوں ہمارے درمیان تو رشتے داری ہے، کم سے کم اس کا پاس تو کرو. ابن تیمیہ نے چونکہ یہ کہہ دیا، محمد ابن عبد الوہاب نے قبول کر لیا، لہذا کتابوں کے اندر یہ آ گیا. آپ کو ملے گا لکھا ہوا کہ پیغمبر اکرم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اس طریقے سے بارگین کرو، ان سے کہو کہ اتنا تو کم سے کم خیال رکھو کہ ہم بھی عرب والے، تم بھی عرب والے، نہیں ماننا تو نہیں مانو، یہ پتھر وتھر ماننا تو کم کرو، یہ جو ریئیکشن ہے اس کو تو کچھ کم کرو، اس کو تو کچھ ڈائلوٹ کرو، اتنی مخالفت کرتے ہو، اتنا تنگ کرتے ہو، اتنا تو تنگ نہ کرو. کہ یہ کہا جا رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کتنی عجیب بات ہوتی کہ پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے ہوتے کہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو. آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، یعنی پیغمبر اکرم سے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی عرب والے، تم بھی عرب والے، ہم بھی قریش والے، تم بھی قریش والے، کچھ تو خیال رکھو، تو پلٹ کر ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا جب تم نے کوئی خیال نہیں رکھا تو ہم کیوں خیال رکھیں. اور بات ہو رہی ہے اجر کی، بات ہو رہی ہے اجرت کی. اجرت ہوتی ہے اس وقت جب مزدوری مکمل ہو جائے، جب مزدوری مکمل ہو تب اجرت کی بات آتی ہے. جب مزدوری ہی مکمل نہ ہو تو اجرت کی بات کیسے آئے گی؟ جب کام ہی مکمل نہ ہو تو ریوارڈ کی بات کیسے آئے گی؟ آپ نے غور فرمایا، پیغمبر اکرم کہہ رہے ایوارڈ کے بارے میں، ریوارڈ کے بارے میں کہ میں کوئی ریوارڈ تم سے نہیں چاہتا. یہ کس سے کہا جائے گا؟ دشمن سے کہا جائے گا یا دوست سے کہا جائے گا؟ وہ کہہ رہے کہ مشرکین سے کہو، مشرکین سے کہو. مانتے ہی نہیں ہے، وہ مانتے ہی نہیں. جب پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے تو پیغمبر کی محنت کو محنت مانیں گے؟ اور جب محنت نہیں مانیں گے تو کسی ریوارڈ کی بات کہاں سے آئے گی؟ یہ تو لطیفہ ہو جائے گا. آپ نے غور فرمایا. اور اس کے بعد یہ کہنا کہ پیغمبر اکرم یہ کیسے کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں کہ بھائی میرے قرابت داروں سے محبت رکھو، یہ تو ایک طرح سے اپنے رشتے داروں کا سپورٹ دوسروں کے سامنے جتانا عجیب سا لگتا ہے. تو پیغمبر اپنی مرضی سے کب کہہ رہے ہیں؟ علامہ سید علی نقی نقل صاحب فرماتے ہیں پیغمبر اپنی مرضی سے کب کہہ رہے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے قل، اے حبیب تو کہہ دے، لا اسالکم. یہ اپنی مرضی سے نہ پہلے کہہ رہے تھے نہ اس موقع پر کہہ رہے ہیں. پہلے بھی خدا کہلوا رہا تھا، اب بھی خدا کہلوا رہا ہے. جب خدا کہلوا رہا ہے تو یہ کہنے کے پابند ہے، اسے کہ رسول کہتے ہی اسے ہیں جو پیغام پہنچائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب برادران عزیز مباہلے پر آئیے تو مباہلے والی آیت ایسی ہے کہ جس پر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. یہاں تک کہ ابن تیمیہ نے بھی لکھ دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح مسلم کی روایت ہے, اور جب صحیح مسلم کی روایت ہے تو مجھے قبول کرنا پڑے گا. کہتے دوسرے دلائل دوسری آیتوں کے بارے میں ہے, اس کو قبول نہیں کیا. مگر بہرحال یہاں پر آ کر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان حق کو جھٹلاتے جھٹلاتے بھی تھک جاتا ہے. حق کو جھٹلاتے جھٹلاتے تھک جاتا ہے, کہ یہ بھی نہیں مانتا, یہ بھی نہیں مانتا, یہ بھی نہیں مانتا. کہا کتنا نہیں مانتا, کچھ نہ کچھ تو ماننا پڑے گا. اب وہ کہتے ہیں یہ والی آیت تو ٹھیک ہے, یہ تو نازل ہوئی ہے, ان کے بارے میں یہ والی آیت نازل ہوئی ہے. کیوں نازل ہوئی ہے؟ کہ صحیح مسلم کے اندر آئی ہے, حدیث بھی آ گئی ہے, اس کے اندر تعین کر کے بتایا گیا ہے. اور بقول مفتی نصر اشتیاجی کے کہ اگر کوئی صحیح مسلم کی بات بھی نہ مانے وہ صحیح مسلم کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ الفاظ کے جادوگر تھے, وہ صحیح مسلم کی اگر کوئی بات نہ مانے تو وہ صحیح مسلم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صحیح مسلم کے اندر لکھا ہوا ہے. تو امام ابن تیمیہ نے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب, یہ تو ماننا پڑے گا اس کے اندر. اب اس کے بعد عجیب بات یہ ہے برادران عزیز, عجیب بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے خود ایک اور نقطے کی طرف متوجہ کیا. مناج السنہ کو اگر آپ دیکھیں اس کے اندر ایک اور نقطے کی طرف خود ابن تیمیہ نے متوجہ کیا. ہمارے علماء تو کیا متوجہ کریں گے, خود انہوں نے متوجہ کیا. اور واقعا حق کی تاثیر یہ ہے کہ اگر اسے دبانے کی بھی کوشش کی جائے تو وہ نکھر کر سامنے آتا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہاں اس موقع پر ابنا انا و ابنا کم و نسا انا و نسا کم و انفسنا و انفسکم. دیکھیے ہمارے ذہنوں کے اندر بھی کیا ہے, عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر سورہ کوثر کے ذیل میں بات آئی بھی تھی کہ پیغمبر اکرم کا چونکہ کوئی بھی بیٹا جو اس دنیا میں پیدا ہوا تو اس کے بعد زندہ نہیں رہا, انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو پیغمبر اکرم کا کوئی فرزند تو ہے ہی نہیں, بیٹا تو ہے ہی نہیں. اور خدا کہہ رہا ہے ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئے, کہہ دیجیے ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لے کر آئے لے کر آؤ. لہذا پیغمبر اکرم نے کیا کیا, مجازن نواسوں کو لے کر گئے بیٹوں کی جگہ پر, جو بیٹے ہیں نہیں, لہذا آن دیئر بہاف نواسوں کو لے کر جا رہے. کہ واقعی معاملہ ایسا ہے؟ ابن تیمیہ کہتے نہیں ایسا نہیں ہے. ہمارے علماء کیا کہیں گے, خود ابن تیمیہ نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہے. کہ ایسا نہیں ہے تو کیا مطلب ایسا نہیں ہے؟ کہ پیغمبر اکرم کے جتنے بیٹے اس دنیا میں آئے یا وہ جناب خدیجہ کے ذریعے سے آئے جن کا انتقال ہو گیا, چاہے جناب قاسم ہو جن کے اوپر پیغمبر اکرم کی کنیت قرار پائی ابو القاسم, اور چاہے دوسرے بیٹے ہوں, اور ایک بیٹا پیغمبر اکرم نے پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم نے جناب ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے عطا فرمایا. جناب ماریہ قبطیہ جو پیغمبر اکرم کی ایک اور زوجہ, اور ان کے ذریعے سے ایک فرزند پیغمبر کو ملا جن کا نام ہے جناب ابراہیم. جناب ابراہیم, ابراہیم ابن پیغمبر ابن رسول خدا, اور یہ فرزند بھی انتقال کر گئے. مگر خصوصیت سے جس موقع پر مباہلہ ہو رہا تھا یعنی 9 ہجری 24 ذی الحجہ کا, اس موقع پر یہ فرزند رسول موجود تھا, پیغمبر اکرم کا یہ بیٹا موجود تھا, اور پیغمبر اکرم کا بیٹا موجود تھا, سلبی بیٹا موجود تھا, اس کے باوجود اسے حجرے میں رکھا جا رہا ہے اور حسن اور حسین کو لے کر جا رہے ہیں. یہ عجیب معاملہ ہے, آپ ذرا غور فرمائیے, بڑا عجیب معاملہ ہے. یعنی آپ نے غور فرمایا, ایک طرف پیغمبر اکرم کا سلبی بیٹا موجود ہے, انہیں نہیں لے جایا جا رہا, وہ بیٹا ہے بالکل ہے مگر اسے نہیں لے جایا جا رہا, اور حسن اور حسین کو لے جایا جا رہا ہے. اچھا اب آئیے دوسری طرف, کہ نسا انا و نسا اکم, ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. لے کر کن کو جا رہے ہیں؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. بی بی کو لے کر جا رہے ہیں, جناب سیدہ کو لے کر جا رہے ہیں, سب قبول بھی کر رہے ہیں کہ ہائنی کو لے کر گئے, اور کہا جا رہا ہے نساء انا, ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. اور اب آپ ذرا سورہ احزاب کھول کر دیکھیے, آپ کو ملے گا کہ پروردگار عالم نے دو مرتبہ مخاطب کیا ہے, یا نساء النبی, نساء وہی لفظ ہے نساء, یا نساء النبی, اے نبی کی عورتوں, اے نبی کی عورتوں, کرنا بھی بوتے کننا لسن کا حد من النساء. دیکھو ذرا احتیاط کرو, ڈانٹا ہے اس کے اندر باقاعدہ, یہ کیا لگا رکھا ہے؟ ازواج رسول, پروردگار عالم کو تو حق ہے, کوئی اور ڈانٹے نہ ڈانٹے پروردگار کو تو بہرحال حق ہے. یا نساء النبی, اے نبی کی عورتوں, اے نبی کی عورتوں, دو مرتبہ گئی, اے نبی کی عورتوں, اے اللہ کے رسول, یہ نبی کی عورتیں موجود ہیں, ان کو آپ لے جائیے. آپ نے غور فرمایا, عجیب بات ہے, وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سلبی بیٹا موجود ہے, حکم آ رہا ہے ابنا انا, اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لے کر آئے, سلبی بیٹا موجود ہے اسے نہیں لے کر جاتے. یہاں کہا جا رہا ہے نساء النبی, نبی کی عورتوں, نبی کی عورتوں, مگر اس کے باوجود نبی کی عورتوں کو کہا جا رہا ہے تم بیٹھو تمہیں نہیں لے جایا جائے گا, اور لے کر کسے جایا جا رہا ہے؟ ابنا انا کی منزل پر حسن اور حسین کو, نساء انا کی منزل پر جناب سیدہ کو, اور انفسنا کی منزل پر مولا کائنات کو. یہ اس طریقے سے لے کر جا رہے ہیں پیغمبر اکرم. یہ معاملہ کیا ہو گیا, یہ ماجرا کیا ہے, یہ پیغمبر اکرم اس طریقے سے کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا اب ایک اور آیت سنیے, سورہ احزاب ہی کی, تو 33واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس آیت کے اندر پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم. یعنی یہی آیت بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے, اور یہی آیت مسئلے کو حل کرنے والی بھی ہے, کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. دیکھو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. ارے ابراہیم کا باپ نہیں ہے؟ ابراہیم کا باپ نہیں ہے کیا؟ قاسم کا باپ نہیں ہے کیا؟ طاہر کا باپ نہیں ہے کیا؟ جناب سیدہ کا باپ نہیں ہے؟ کہا کہ ہے, مگر یاد رکھو کہ یہ ہمارے منصب سے اس طرح اٹیچ ہے کہ اب اس کی خود پرسنل لائف کوئی نہیں ہے, ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, یہ بس ہمارا رسول ہے, انبیاء کا خاتم ہے. دوسرے مقام پہ کہ محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے صرف اللہ کا رسول ہے. آپ ذرا غور فرمائیے واقعاً, ذرا اس آیت کے فورس کو دیکھیے, اور اس کے بعد دیکھیے کہ مباہلے کے میدان میں لے جانے کے لیے حکم آ رہا ہے, ابنا انا و ابنا حکم و نسا انا و نسا حکم, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. بطور شخص, بطور شخص پیغمبر اکرم فنا ہو چکے ہیں, پیغمبر اکرم رسالت کے عہدے میں فنا ہو چکے اس طرح سے کہ شخص باقی ہی نہیں ہے, شخصیت باقی ہے, شخص باقی ہی نہیں ہے, شخصیت باقی ہے, پرسن نہیں ہے, فقط اس کی پرسنالٹی ہے اس ڈیزگنیشن اور اس عہدے کے ساتھ. اور اب اگر خدا کہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے, کیا مطلب کہ وہ فقط رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی کام نہیں کرتا؟ پھر پروردگار ابنا انا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اب جو میدان میں جائے گا وہ شخص کا بیٹا نہیں ہوگا, شخصیت کا بیٹا ہوگا. اب وہ شخص کا بیٹا نہیں ہوگا, شخصیت کا بیٹا ہوگا. اور جب نساء انا کی بات آئے گی تو وہ شخص کی نساء نہیں ہوگی, شخصیت کی نساء ہوگی. یعنی آپ غور فرمائیے کہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہونا اور ہے, رسالت کا بیٹا ہونا اور ہے, نساء النبی ہونا اور ہے, نساء رسالت و نبوت ہونا اور ہے. پیغمبر اکرم نے اسی لیے مبائلے کے میدان میں جانے سے پہلے چادر میں جمع کیا. آپ نے غور فرمایا, چادر میں اسی لیے جمع کیا کہ اب کسی کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے, کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے. اب چادر میں جب جمع کیا جاتا ہے, اس کے بعد کیا ہوا؟ حسن حسین آ گئے, مولا کائنات آ گئے, جناب سیدہ. یعنی خدا کی قسم علامہ ذیشان ادر جوادی جب اس کی تشریح کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب ہم حدیث قصہ کے الفاظ دیکھتے ہیں تو وشت کرنے کا دل چاہتا ہے کہ انسان پڑھتا جائے اور جھومتا جائے کہ کیا الفاظ ہیں جو پیغمبر اکرم استعمال کر رہے ہیں. یعنی یہ حدیث کے الفاظ, حدیث قصہ کے الفاظ, جناب سیدہ کے ذریعے جو ہم تک پہنچی ہے عبارت, انسان اسے پڑھتا جائے اور جھومتا جائے, وشت کرتا جائے کہ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں, یعنی کتنی دقت ہے اس کے اندر. اور کیا کہا جائے, انی اجدو فی بدنی ضعفا, اے بیٹی فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں, میں اپنے بدن میں, موبائل کے ساتھ اس کا ربط ہے آیت اطہیر کا, میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. علامہ جوادی فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے جسم کا لفظ استعمال نہیں کہا, کیا بدن کا لفظ استعمال کیا. جسم میں سر بھی شامل ہے, دھڑ بھی شامل ہے, بدن کا لفظ استعمال کیا ہے. پیغمبر اکرم فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بدن میں سر شامل نہیں ہے, جب سر شامل نہیں ہے تو دماغ شامل نہیں ہے. پیغمبر اکرم کے دھڑ میں ذوف ہو سکتا ہے, دماغ میں ذوف نہیں ہو سکتا. تین بل کسائل یمانی فقط تین بے, اے بیٹی میرے لیے ذرا ایک چادر لے آنا اور مجھے اڑا دینا. اور اب اس کے بعد پیغمبر اکرم کے لیے وہ چادر آتی ہے, چادر اوڑھتے ہیں, اور اس کے بعد پیغمبر اکرم جیسے امام حسن آتے ہیں, امام حسین آتے ہیں, جناب سیدہ سے سوال کرتے ہیں, واقعاً کیا عجیب انداز ہے. حسن اور حسین وہ ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کے سینے پر کھیلنے والے ہیں, آگوش میں پلنے والے, کتنی بے تکلفی ہے. کتنی بے تکلف علماء واقعا اس نقطے کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ کتنی بے تکلفی ہے کہ پیغمبر سجدے کے عالم میں حسین چڑھ جائیں اور پیغمبر سجدے کو طولا نہیں کرتے، یہ مذاق نہیں ہے. یعنی نبوت اور امامت کے ارتباط کو آپ دیکھ رہے ہیں، رسالت اور امامت کے ارتباط کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم جب چادر میں امام حسن آتے اجازت لیتے ہیں. ذرا اس رابطے کو محسوس کیجئے، امام حسن آتے اجازت دیتے ہیں کہ کیا اے میرے جد مجھے اجازت ہے، اتاذنولی ان اکون معک، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں. حسین آتے اسی طرح سے اجازت لیتے ہیں، اتاذنولی ان اکون معک، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں. امام حسین اتنے بے تکلف کہ جب پشت پر سوار ہوتے ہیں اور پیغمبر سجدے میں ہوتے ہیں اس وقت نہیں پوچھتے، اس وقت سوال نہیں کرتے، مگر اس موقع پر باقاعدہ سوال کرتے ہیں. کیوں سوال کرتے ہیں؟ یہ ہمیں سمجھ میں نہ آتا اگر ام سلمہ نے دوسری روایت کے اندر سوال نہ کیا ہوتا. جب جناب ام سلمہ سوال کر رہی ہے کہ پیغمبر اکرم اے اللہ کے رسول کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں، تو پیغمبر اکرم انتی علی الخیر، اے ام سلمہ خیر پر ہو، مگر خیر پر ہونا اور ہے، اہل بیت میں ہونا اور ہے. اگر غور فرمائیے، جب وہ اجازت لیتی ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں اجازت کیوں نہیں جا رہی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نواسے بے تکلفی میں چادر کے اندر آ گئے. ارے نواسے حق کے طہارت کے ساتھ چادر میں آ رہے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اور اس کے بعد پھر جناب جبریل کا بھی وہ انداز کہ ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں پروردگار سے کہ یا رب ومن تحت الکساء، کہ پروردگار تو بتا کہ یہ کون ہے چادر کے نیچے. اہل بیت کا تعارف، تعارف اہل بیت. یا رب ومن تحت الکساء، جبریل جانتے ہیں، مگر میں کیا کروں کہ جبریل بھی چاہتے ہیں کہ وہ جو جانتے ہیں اسے بار بار ان کے سامنے دہرایا جائے. فضائل آل محمد کی تاثیر یہی ہے کہ جو مومن ہو اس کے سامنے اگر بیان کیا جائے اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے فرشتوں میں سے ہو. تو جناب جبریل باقاعدہ یا رب من تحت الکساء، اے پروردگار ہے کون چادر کے نیچے. اور اس موقع پر پروردگار ذاکر اہل بیت بن کر فضائل سیدہ بیان کرتا ہے، فضائل حسنین والی بیان کرتا ہے، ہم فاطمت ہو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں حسن اور حسین. عجیب انداز ہے، آپ ذرا غور فرمائیے کہ پروردگار عالم اس کے بعد اگر یہ جملہ کہے، یعنی کتنی عجیب بات ہے، کتنا عجیب انداز، کتنا حسین انداز. انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدھیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلقا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا بمحبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. اے ملائکہ گواہ ہو جاؤ اس بات کے اوپر کہ میں نے اگر زمین بنائی ہے تو ان کی خاطر، اگر میں نے آسمان بنایا ہے تو ان کی خاطر، اگر میں نے سورج بنایا ہے تو ان کی خاطر، اگر میں نے چاند بنایا ہے تو ان کی خاطر، اگر دریاؤں میں روانی ہے تو ان کی خاطر، اگر تمہیں کشتیاں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو ان کی خاطر. عجیب ہے، یہ پروردگار ہے جو اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہے. اور میں اس اختلاف کو طالب علم کی حیثیت سے گزارش کروں گا کہ آیا یہ والا متن درست ہے جو محدث بحرانی نے عوالم کے اندر نقل کیا پوری سند کے ساتھ، جناب سیدہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو، جابر بن عبداللہ انصاری کو بیان کرتی ہیں اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے وہ عام ہو جاتا ہے اور خیر و برکت کا باعث قرار پاتا ہے. اور پھر ساسکتہ کے اندر جناب ام سلمہ کے حوالے سے وہ روایت بھی موجود ہے. کیا یہ روایت درست ہے یا وہ روایت درست ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے پوچھتا ہوں، ان دونوں روایتوں کا درست ہونے میں کیا اشکال ہے؟ اگر یہ دونوں درست ہوں تو کیا اشکال ہے؟ کیا مطلب؟ کیا ایک مرتبہ اس طرح سے آیت تطہیر نازل ہو اور دوسری مرتبہ اس طرح سے آیت تطہیر نازل ہو تو اس میں کیا اشکال ہے؟ کیا ایک آیت دو مرتبہ نازل نہیں ہو سکتی؟ اور کیا واقعاً ضروری ہے کہ دو مرتبہ نازل ہو تو دو مرتبہ قرآن میں اس کو ریکارڈ بھی کیا جائے؟ سورہ فاتحہ کا ایک لقب ہے سبع مثانی، سورہ ہجر کے اندر خدا لقد آتینا کا سبع من المثانی والقرآن، ہم نے آپ کو سات وہ آیتیں عطا کی جسے دو مرتبہ نازل کیا، والقرآن، اور قرآن بھی آپ کو عطا کیا. تو اگر سورہ فاتحہ دو مرتبہ نازل ہو سکتا ہے تو آیت تطہیر بھی دو مرتبہ نازل ہو سکتی ہے. جب اہل بیت کے تعارف کی منزل ہے تو آیت تطہیر اگر کبھی اس حجرے میں اور کبھی اس حجرے میں نازل ہو تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. برادر نے عزیز، اب اس کے بعد دیکھیے کہ عجیب ہے یہ بہجت و قلب المصطفیٰ کتاب کا نام ہے، کہ جس کے اندر ایک اور عجیب روایت ہمیں نظر آئی. میں آپ سے عرض کروں کہ واقعی جہاں تک مجھے جانا تھا وہاں تک شاید میں نہ جا پاؤں آج کی تقریر کی حد تک، مگر یہ آیتیں اور یہ حدیثیں جو اہل بیت کے تعارف میں آئی ہیں، یہ ہمارے نوجوان انہیں میمورائز کریں، ہمارے نوجوان انہیں یاد کریں. اگر وہ ایمبیسیڈر بننا چاہتے ہیں، اگر وہ پیغامبر بننا چاہتے ہیں، ان ہستیوں کے بارے میں دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں، متعارف کروانا چاہتے ہیں، انہیں یہ کام کرنا پڑے گا. انہیں جاننا پڑے گا کہ اہل بیت کون ہے اور اہل بیت کون ہے اور ان کا تعارف خدا نے کس طرح کروایا، پیغمبر اکرم نے کس طرح کروایا. آپ ذرا دیکھیے کتاب بہجت و قلب المصطفیٰ، یعنی اس کتاب کے مؤلف نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے جناب سیدہ کے بارے میں، اور اس کے مقدمے میں ایک حدیث نقل کی، اور وہ حدیث کون سی؟ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی. اور اگر علماء اسے بیان نہ کرتے ہوتے تو شاید میں بھی بیان نہ کرتا، کیونکہ ہے عجیب حدیث، عجیب حدیث ہے حدیث قدسی. ہمارے نوجوان توجہ کریں، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہے آیت قرآن جو پروردگار عالم نے کہا، پیغمبر اکرم نے ہم تک پہنچا دیا، قرآن کا حصہ ہو گیا، اس کا ایک میریکولس اسپیکٹ، ٹھیک ہے. ایک ہے حدیث پیغمبر، جو خود پیغمبر نے کہا، کہا وہی جو خدا نے کہا، الفاظ پیغمبر اکرم کے ہیں، مراد پروردگار کی ہے، پیغمبر نے بیان کیا، اسے کہا جائے گا حدیث رسول. اور ایک ہے حدیث قدسی، اس میں کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے، کہ جو کچھ خدا نے کہا، بٹ دیٹ از ناٹ دا پارٹ آف دا ہولی بک، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، مگر کہا خدا نے. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا انی ما خلقت السماء مبنیا، خدا نے کہا، ولا ارض مدحیا، یہ کہاں ہے؟ قرآن کے اندر نہیں ہے، حدیث قدسی. اس کو کہا جائے گا حدیث قدسی. کیا برادران اہل سنت اس کو مانتے؟ جی ہاں، اس بات کو مانتے ہیں، بالکل قبول کرتے ہیں. کیا شیعہ علماء اس کو قبول کرتے ہیں؟ بالکل قبول کرتے ہیں، بالکل قبول کرتے ہیں. معصومین کے ذریعے سے پروردگار کے بہت سے وہ اقوال ہم تک پہنچے کہ جو قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، اور قرآن مجید کا پارٹ بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ پارٹ تھا اور نکال دیا کہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن مجید کے اندر نہ کوئی اضافہ ہے نہ کوئی کمی، مگر اس سے ہٹ کر وہ اقوال، وہ پروردگار عالم کے جملات کے جو معصومین کے ذریعے، پیغمبر اکرم کے ذریعے ہم تک پہنچے، انہیں کہا گیا حدیث قدسی. مثلا ایک حدیث قدسی جو چہل حدیث میں امام خمینی نے بھی کوٹ کی، کہ پروردگار فرماتا ہے انا خیر و شریک، کہ میں بہترین پارٹنر ہوں. اے پروردگار، تو وعدہ لا شریک ہے، تو وعدہ لا شریک ہے، تو شریک کب سے ہونے لگا؟ کہا نہیں، میں بہترین پارٹنر ہوں. کہا یہ اخلاص کے حوالے سے، خلوص کے حوالے سے، کہ پیغمبر اکرم غالباً چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، پیغمبر اکرم کے ذریعے سے اس حدیث قدسی کو نقل کرتے ہیں، کہ پروردگار فرماتا ہے انا خیر و شریک، میں بہترین شریک ہوں، آئی ایم دا بیسٹ پارٹنر. کیا مطلب بہترین شریک؟ اے پروردگار، تو وعدہ اللہ شریک. کہ ہاں، مگر میں بہترین پارٹنر ہوں، اگر کوئی میرے ساتھ کسی اور کے لیے بھی کسی کام کو انجام دے، بظاہر دکھائے قربتن اللہ، ساتھ میں کسی اور کو بھی پلیز کرنا چاہ رہا ہے، کسی اور کی تعریف چاہ رہا ہے، اگر چاہتا ہے انا خیر و شریک، تو پھر میں کیا ہوں؟ میں بہترین پارٹنر ہوں. جتنا کام میرے لیے کیا ہے میں وہ بھی دوسرے پارٹنر کو دے دیتا ہوں. کیا پورا ثواب اسی سے لے لینا، اسی سے لو. پروردگار انا خیر و شریک، میں وحدہ لا شریک ہوں، اگر میرے ساتھ کسی کو شریک بنایا دین آئی ایم دا بیسٹ پارٹنر. یہ حدیث قدسی ہے، غور فرمایا. اسی طریقے سے اب کتاب بہجت و قلب المصطفیٰ، اس کے صاحب کتاب نے یہ حدیث نقل کی، جس میں پروردگار فرماتا ہے پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک. اتنا حصہ تو بہت مشہور ہے حدیث قدسی کا، برادران اہل سنت کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے. عجیب ہے جملہ یہ، اور مجھے ڈر یہی لگتا ہے کہ اس قسم کے جملے اگر پورے بیان کیے جائیں کہ گڑبڑ نہ ہو جائے. نہیں، مجھے امید ہے ہمارے نوجوانوں سے بھی، جتنے مومنین ہیں وہ سب کے سب سمجھدار ہیں، پوری بات سنیں گے اور اس کے بعد نتیجہ نکالیں گے. پروردگار فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اے حبیب، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں کچھ بھی خلق نہ کرتا، میں کچھ بھی نہ پیدا کرتا، نہ آسمان نہ زمین، کچھ بھی نہیں. بات تو سمجھ میں آتی ہے، مقصود حقیقی کون ہے؟ پیغمبر اکرم. اگلا حصہ کیا ہے؟ پیغمبر اکرم کو مخاطب کرتا ہے پروردگار اور کہتا ہے، پہلا جملہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں کچھ پیدا نہ کرتا، سمجھ میں آتا ہے. اگلا جملہ ولولا علی لما خلقتو کا، اگر علی کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں آپ کو بھی نہ بناتا. اور تیسرا جملہ اور عجیب ہے ولولا فاطمہ لما خلقتو کما، اور اگر فاطمہ کو بنانا مقصود نہ ہوتا نہ میں آپ کو بناتا نہ علی کو بناتا. نہ آپ کو پیدا کرتا نہ علی کو. اللہ اکبر. خدا کی قسم یہ عجیب حدیث قدسی ہے, یہ عجیب حدیث قدسی ہے. اور اس کے بعد خود صاحب کتاب اس کو اینالائز کرتے ہیں, اس کی تشریح کرتے ہیں, اس کی تحلیل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. یعنی واقعا ہمارا عقیدہ ہے کہ علی محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام. کیا شک ہے, مولا کائنات نے اس غلامی پر فخر کیا ہے. انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. تو علی وہ ہے کہ جس نے محمد کی غلامی پر فخر کیا ہے کہ یہ میری پریسٹیج ہے, یہ میری پرائیڈ ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام. تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, اچھا یہ بھی معلوم ہے کہ جناب سیدہ بتمام و کمال احترام مگر مرتبے کے اعتبار سے پیغمبر و مولا کے بعد ہے. تو اب یہ کیا کہا پروردگار نے کہ لو اللہ کا لما خلق تو الافلاک. یہاں تک تو سمجھ میں آیا, لو اللہ علی نما خلق تو کا, اگر علی نہ ہوتے میں آپ کو بھی نہ بناتا, اور فاطمہ اگر نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو نہ بناتا. یہ کیا ہو گیا؟ اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دیکھیے ظاہر مرتبہ اور حفظ مراکب تو اپنی جگہ پر ہے, وہ تو اپنی جگہ پر ہے. یہ کہا کیا خدا نے؟ خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار ناقص کاموں کو پسند نہیں کرتا, پروردگار کامل کاموں کو پسند کرتا ہے. پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ کام ناقص رہ جائے, پروردگار چاہتا ہے کہ کام مکمل ہو. کہا یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے غدیر کے موقع پر آیت نازل ہوئی تھی. کہا آیت کیا نازل ہوئی تھی؟ یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے حبیب اب وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا, کچھ نہیں پہنچایا, کچھ نہیں پہنچایا. یعنی کیا ہے وہ پیغام؟ کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب. وہ پیغام پہنچانا ہے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مولا کی ولایت پیغمبر اکرم کے عہدے سے بڑھ کر ہے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے. پیغمبر اکرم کا مرتبہ تو بلند ہے. پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم کو ناقص کام پسند نہیں ہے, پروردگار کامل کام جاتا ہے. جب دین کو کامل کرنا ہے تو علی کی ولایت کا اعلان ضروری ہے تاکہ اگلی آیت نازل ہو, الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, نعمتوں کو تمام کر دیا. اگر دین کو مکمل کرنا ہے تو علی کی ولایت کا اعلان ضروری ہے. لہذا اس انداز سے اس پیغام کو بیان کرنے کا حکم نازل کیا گیا. آپ نے غور فرمایا, اگر علی نہ ہوتے پیغمبر کا مشن نامکمل رہ جاتا, وہ ناقص رہ جاتا. پروردگار اسے مکمل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اپنے طور پر. پروردگار اتنا میں حجت تو کرے. لہذا علی کی ولایت کا اعلان ہو, پھر نہ ماننے والے نہ مانے, وہ نہ مانتے رہے. جو نہیں ماننے والے ہوتے وہ خدا کو نہیں مانتے. تو اگر مولا کی ولایت کو نہ مانے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن پروردگار عالم اتمام حجت تو کرے. اتمام حجت کے لیے ضروری ہے کہ اعلان ہو ولایت علی کا اور اس کے ذریعے دین کامل ہو. تو اے پروردگار اب تو دین کامل ہوگا؟ کہا کہ نہیں, معاملہ آگے جائے گا. علی کے بعد کیا ہے؟ حسن مشتبہ کی امامت, ان کے بعد حسین کی امامت, ان کے بعد زین العابدین کی امامت, ان کے بعد محمد باقر کی امامت. اور یہ سب کے سب اس دنیا میں نہیں آ سکتے اگر فاطمہ زہرا کا وجود مقدس نہ ہو. لہذا فاطمہ زہرا وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے سلسلہ امامت اس دنیا میں آنے والا ہے. اے پیغمبر اگر علی نہ ہوتے آپ کا کام نہ مکمل رہ جاتا, میں آپ کو پیدا نہ کرتا, اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ کی محنت بھی ضائع ہوتی, علی کی محنت بھی ضائع ہوتی. نہ میں آپ کو پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا. یہ سلسلہ امامت اسی لیے ہے کہ وہ کار رسالت مکمل ہو جائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. بس برادران عزیز آپ نے غور فرمایا, پیغمبر اکرم نے کس کس طریقے سے تعارف کروایا. زیادتی ہے یہ جملہ, واقعا ظلم ہے یہ جملہ کہ پیغمبر اگر تعارف کروانا چاہتے تھے تو کھل کر کیوں نہیں کہہ دیا؟ اور کھل کر کس طرح سے کہا جاتا ہے؟ چادر میں لے کر بتا رہے ہیں, جسے شامل نہیں کرنا اسے باہر رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. موبائل کا میدان ہے تو میدان میں لے جا کر دکھا رہے ہیں. اس حد تک تعارف کروا رہے ہیں کہ جب موبائل کے میدان میں گئے تو اس موقع پر وہ عیسائیوں کا پادری یہ کہتا ہے کہ اے نظارہ نجران خبردار ان سے موبائلہ نہ کرنا. کیوں؟ کہ میں پہچان گیا یہ وہ چہرے ہیں کہ اگر پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کا حکم دے دے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. تو جنہیں نظارہ نجران پہچان چکے ہیں اسے اگر مسلمان نہ پہچان سکے تو قصور کس کا ہے؟ اس کے بعد قصور کس کا ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز. اب اگلا جملہ کہنے سے پہلے واپس ذرا دیکھیے برادران عزیز، ایک بہت بڑا اشکال وارد ہوتا ہے نصارہ نجران کے اوپر، نجران کے عیسائیوں کے اوپر، بہت بڑا اشکال، وہ میں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پیغمبر اکرم نے کس کس طریقے سے تعارف کروایا، دیکھیے روح المعانی تفسیر ہے برادران اہل سنت کی، اور مؤلف ہے آلوسی، صاحبان علم جانتے ہیں. اچھا، ہماری کتابوں کے اندر بھی یہ روایت بہار الانوار کے اندر علامہ مجلسی نے بھی نقل کی، دو تین طریقوں سے، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ. اور روح المعانی کے اندر مفسر قرآن آلوسی نے، جو برادران اہل سنت کے معروف عالم دین ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا. آیت کون سی ہے؟ سورہ مبارکہ دہر کی نہیں، وہ جو مشہور آیت ہے وہ اپنی جگہ پر، وہ میں نہیں عرض کر رہا، دوسری آیت، یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، وہ والی آیت نہیں، اسے بھی رکھیے. ایک اور آیت کہ جو آگے جا کر پروردگار عالم نے جنت کی کیفیت بیان کی ہے، اباؤٹ پیراڈائز، کیا ہوگا وہاں پر، ایک آیت لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. عجیب، یہ آیت تو ہے، اب اس کے ذیل میں جو پیغمبر اکرم کی حدیث مفسر آلوسی نقل کرتے ہیں وہ عجیب ہے، اس سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ لا یرون فیہا شمسا، لا یرون جنتی نہیں دیکھیں گے، فیہا جنت میں، شمسا سورج کو، ولا زمہریرا اور نہ ہی سردی کو. یہ سورج، سورج کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، سورج مرکز توانائی ہے، سینٹر آف انرجی ہے، اسی کے ذریعے سے انرجی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، مگر یہی سورج جب اس کے اسکاسٹنگ بیمز، اب آپ کے لندن میں تو کم ہوتی ہے، میں کیا کروں، پاکستان کے اندر، پاکستان میں بھی شاید، کراچی کے اندر اتنا نہیں ہوتا ہو، اچھا ویدر ہوتا ہے، مگر اگر آپ سعودی عرب میں جا کر دیکھیے جون میں کیا کیفیت ہے، جولائی میں کیا کیفیت ہے، تو سورج تو وہی سورج ہے، انرجی اور توانائی اور طاقت تو اس کے اندر ہے، مگر بہرحال جب اس کی وہ جو کرنیں ہیں جب لگتی ہیں تو انسان بہرحال ایک زحمت محسوس کرتا. اچھا، اسی طریقے سے سردی کا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہ ساری زحمتیں تو دنیا کے اندر ہے کہ ویدر کبھی ایسا ہے کبھی ویسا ہے، ایکسیپٹ فار کمپالا، کمپالا سے جو آنے والے ہیں وہ بڑے یاد کر کر کے بتاتے ہیں، کمپالا ایکویٹر کے پاس ہے مولانا، وہاں پر سارا سال ایک ہی قسم کا ویدر ہوتا ہے، نہ ٹائمنگز کے اندر کوئی فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دیز آر ایکسیپشنز، مگر وہاں پر بھی سورج جب نکلتا ہے تو سورج ہے تو کرنوں کے ساتھ تو ہے، کہ یہ سورج ہے کرنیں لگتی ہیں اس کی، تو بہرحال مرکز ہے، انرجی ہے، طاقت توانائی ہونے کے باوجود زحمت تو ہے. کیسی طرح سے سردی ہے، سردی بھی انسان، تھوڑی سردی ہو تو اچھی لگتی ہے، تو برف باری ہونے لگے اور انسان اتنا بیزار ہو جائے، تو کینیڈا کے، یہاں کا تو مجھے ابھی اتنا نہیں پتا چلو، کینیڈا کے بعض مومن کہتے ہیں جو کراچی سے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیزار ہو گئے، کس چیز سے بیزار ہو گئے، کہ اتنی برف باری ہوتی ہے، کپڑے پہننے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے اور پھر جب آؤ تو اتارنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے، یہ اسی میں تھک جاتے ہیں، باقی سارے کام پتہ نہیں کب کریں گے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ اتنی زحمت، اتنی مشکل ہے، اتنی پریشانی کا، جنت میں بھی اگر یہی ہے پروردگار تو بتاؤ، یعنی فار ایگزامپل ہم اوور کوٹ لے کر آئیں وہاں پر بھی اگر یہی والا معاملہ ہے، اگر لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جنت کے اندر ایس سچ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ تمہیں سورج کا سامنا کرنا ہے، ولا زمہریرا، اور نہ ہی تمہیں پریشان کرنے والی سردی تنگ کرے گی، نہ ایسا کوئی سنو فال ہوگا، نہ کوئی برف باری، کچھ بھی نہیں ہوگا. کہ یہ تو ہو گیا معاملہ. اب یہ حدیث آئی پیغمبر اکرم سے کہ جنت میں جب جنتی موجود ہوگی، بہت توجہ کیجیے گا، جنت میں جب جنتی موجود ہوگی تو اچانک وہ محسوس کریں گے کہ ٹھیک ہے کوئی تمازت نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہو رہی، مگر اچانک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نور اتنا زیادہ ہو گیا. اب جنت ہے ہی جگہ وہ جو منور ہے، وہاں نور ہی نور ہے اور کوئی زحمت نہیں ہے، پہلے بھی نہیں ابھی بھی نہیں، لیکن اب کا نور میں اتنی شدت آ گئی کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا. کہ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کرنیں لگ نہیں رہی ہیں، گرمی کے کوئی آثار نہیں ہے، زحمت نہیں ہے، مگر اچانک یہ اتنا نور کہ گویا جیسے سورج طلوع ہو گیا. تو اس موقع پر خازن جنت جو رضوان ہے اس سے یہ جنتی سوال کریں گے کہ بھئی ہم نے تو قرآن مجید کے اندر یہ پڑھا تھا دنیا کے اندر کہ لا یرون، پیغمبر کہیں گے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ جنتی کہیں گے کہ خدا نے تو کہا تھا سورج نظر نہیں آئے گا، پھر یہاں پر یہ سورج کیوں نظر آ رہا ہے؟ پروردگار کی طرف سے جواب آئے گا کہ یہ سورج طلوع نہیں ہوا، یہ کسی بات پر علی و زہرا مسکرائے ہیں، یہ کسی بات پر علی و زہرا مسکرائے ہیں، یہ نور آفتاب نہیں ہے، نور دندان علی و زہرا ہے کہ جس سے تمہیں جنت منور ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آفتاب روشن ہو گیا. مجھے بتائیے اور کس طرح سے تعارف ہوتا ہے پیغمبر، اور کیا تعارف کروائیں اور کس طرح سے تعارف کروائیں؟ اب یہاں پر آ کر رکیے اور واپس جائیے موبائل کے واقعے پر، موبائل کا واقعہ ہو گیا، نظارے نظران کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے بھائی موبائلہ نہیں کرنا، کیا ہوگا تو مارے جائیں گے، موبائلہ کیا تو مارے جائیں گے، مارے جائیں گے، بد دعا نازل ہوگی، انہوں نے اگر ہاتھ اٹھا دیا اور ساتھ جو آئے انہوں نے آمین کہہ دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ روئے زمین پر کوئی ایک عیسائی بھی باقی نہیں رہے گا، تو پھر کیا کرے؟ تو شرافت کا مظاہرہ کرو، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ سوری ہم مسلمان تو نہیں ہوں گے۔ ارے اب کیوں مسلمان نہیں ہوں گے؟ مسلمان ہو جاؤ یار۔ آپ ریئلائز کریں کہ وہ پوری طرح سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ دعا کریں گے، بد دعا کریں گے قبول ہو جائے گی، ہم مارے جائیں گے، دیٹ مینس یہ حق پر ہے۔ آپ کس پر ہیں؟ قباطل پر ہیں، تو پھر قبول کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پیغمبر اکرم سے کہتے ہیں ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی کوئی ٹیکس ہم پر لگائیے، وی ول پے دا ٹیکس اینڈ وی آر ریڈی فار پیسفل کو ایگزٹینس، پلیز کائنڈلی ایکسپٹ دس ریکویسٹ۔ پیغمبر سیڈ اوکے ایکسپٹ اٹ۔ پیغمبر نے اس موقع پر ان کو مجبور نہیں کیا۔ یہاں پر ایک جملہ علامہ نقن صاحب کا اور سن لیجئے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ ذرا دیکھیے اسلام پر اعتراض کیا کیا جاتا ہے، تلوار کے ذریعے پھیلا۔ یہ عیسائی تلوار لے کر آئے تھے؟ نہیں آئے تھے، تو پیغمبر نے تلوار نکالی؟ نہیں نکالی۔ انہوں نے حقانیت کا مظاہرہ دیکھ لیا، اس کے بعد بھی کہتے ہیں اسلام قبول نہیں کرتے، کہا مت کرو، حجت تمام ہو جائے، میرے لیے اتنا کافی ہے، آگے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے پھر میرا دین، حجت تو تمام ہو گئی تمہارے لیے، موبائلہ تو ہو گیا، اب کوئی ایکسکیوز تو تمہارے پاس باقی نہیں، ٹھیک ہے یہاں جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جا۔ سوال سوال سلوات نہیں، سوال سلوات پڑھ لیجیے، سوال 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 سین واو الف لام سوال۔ اچھا اب یہ بتائیے، سوال اس کے اندر یہ ہے کہ جب ان کے لیے معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا، اب میرے نوجوان اگر خاص توجہ کریں کہ ان کے لیے معاملہ کلیئر ہو گیا تو مان کیوں نہیں رہے، ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے؟ دو سال پہلے بھی یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، اس کا موقع پھر میں عرض کرتا ہوں۔ یہیں پر ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے جاننا اور ہے، ماننا اور ہے، ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر وہ چیز جسے انسان جانتا ہے کیا مانتا بھی ہے؟ وٹ ایور اے پرسن نوز، از اٹ نیسری دیٹ از گوئنگ ٹو ایکسپٹ دس؟ اس کو ماننے بھی لگے گا؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ میں دو تین مثالیں دوں جو عام طور پر اس بات کو سمجھانے کے لیے میں دیا کرتا ہوں، اور یقیناً دو سال پہلے میں نے دی ہوگی، تکراراً اسے سنیے۔ دیکھیے آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے افراد کو دیکھا سگریٹ پیتے ہوئے؟ آپ نے دیکھا افراد کو سگریٹ پیتے ہوئے؟ مجھے بتائیے واقعاً دل پر ہاتھ رکھ کر، کیا انہیں نہیں معلوم کہ یہ ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اب نہیں بھی جانتے تو سگریٹ کے باکس کے اوپر اتنا بڑا ہمارے اردو میں تو لکھا ہوتا ہے، سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، وزارت صحت۔ اور نصر اللہ خان ایک کالمسٹ تھے، ایک تو ہمارے نوازادہ نصر اللہ خان تھے پولیٹیشین، ان کا تو انتقال ہو گیا، یہ بےچارے کالمسٹ تھے وہ بھی گزر گئے۔ انہوں نے وہ سٹائر تھا ان کے کالمس کے اندر، بہت پہلے آئی ریمبر ان مائی چائلڈ ہڈ شاید کبھی میں نے ان کا کالم پڑھا تھا، اور اس میں انہوں نے طنز کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہ یہ ڈبے کے اوپر اگر میں لکھوں تو اس طرح لکھوں گا، سگریٹ نوشی صحت کے لیے ویسے ہی نقصان دہ ہے جیسا کہ وزارت صحت۔ تو لکھا ہوا تو ہے اس کے اوپر، کیا وہ پینے والا، اب سگریٹ نوشی کو اسموکنگ کو پینا کہہ رہا ہوں، ہمارا سگریٹ پینا، کیا یہ اسموکنگ کرنے والا، کیا اسے نہیں معلوم ہے کہ یہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ جانتا ہے، مانتا ہے، اگر مان رہا ہوتا تو سگریٹ کیوں پی رہا ہوتا؟ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ آگے بڑھیے، ایک سال سے وہ شراب پی رہا ہے، الکوہلک ہے، اسے نہیں معلوم ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے؟ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ دیکھیے میں دینی مثالیں نہیں دے رہا، وہ بعد میں آتی ہیں، وہ بھی آتی ہیں، ورنہ تو ممبر پہ آنے کا فائدہ کیا ہوا، وہ تو آئیں گی، مگر سگریٹ سے شروع کریں تو پھر آگے پہنچے نا، ورنہ آپ کہیں گے چھوڑو یار یہ تو ہماری بات ہو گئی، ختم ہو گئی۔ آپ سے ہی ماشاء اللہ، یعنی آپ سے مراد جب آپ کہا جائے اس سے مراد وہ افراد تو ہوتے ہی نہیں جو یہاں موجود ہیں، الحمدللہ میں تو حسن ظن رکھنے کا پابند ہوں، میں تو حسن ظن رکھنے کا پابند ہوں۔ تو برادر نے عزیز دیکھیے، یہاں پہ ماننا جاننا اور ہے، ماننا اور ہے، وہ سگریٹ پی رہا ہے، اس کو معلوم ہے نقصان دہ ہے، جان رہا ہے، مان رہا ہے؟ نو۔ وہ الکوہلک ہے، شراب پی رہا ہے، جان رہا ہے، مان رہا ہے؟ نہیں، جان رہا ہے مگر مان نہیں رہا ہے۔ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہے، ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہے، डॉक्टर ने कहा शुगर नो सॉरी अब आपके लिए गलत है, नहीं पी सकते आप। अगर शुगर इस्तेमाल करेंगे शूट अप, शुगर बहुत हाई चली जाएगी तो क्या होगा? नहीं साहब अब आप चाय पीनी है फीकी पीजिए, शुगर लेस। ये कॉन्सेप्ट इतना बड़ा कि एक आलिम दीन ने तकरीर कर देगा कि इतना बड़ा ये वेस्ट के अंदर कॉन्सेप्ट, अगर मिठाई भी शुगर लेस, चाय भी शुगर लेस, यहां तक कि शुगर भी शुगर लेस। अब देखिए जान रहा है मगर मान नहीं रहा, डायबिटीज का पेशेंट है मगर उसके बावजूद भी आपको मिल जाएंगे ऐसे अफरा। भाई साहब आप डायबिटीज हैं, आप मिठाई का कह रहे का? ठीक है बहन जी मैं जानता हूं मगर माना नहीं जा रहा, दिल नहीं मानता है, दिल नहीं मानता। हाँ नहीं मानता, पर क्यों नहीं मानता? हलवा खाने में मजा तो आता है, हलवा खाने में मजा तो आ रहा है। आपने गौर फरमाया ब्रदर ने अजीज, आगे बढ़ जाइए, कोलेस्ट्रॉल हाई है, बकरे का गोश्त आप खा सकते हैं, बकरे का मगज नहीं खा सकते। कहा क्यों नहीं खा सकते? हम तो इंसानों का मगज खा जाते हैं तो बकरे का मगज क्यों नहीं खा सकते? कहा नहीं जी कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा। ठीक है मगर हमें मजा आता है। देयर इज अ डिश इन पाकिस्तान कटाकट, आपको कितने कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है, अरे भाई तुम्हारे हार्ट की आर्टरी पता नहीं वेन्स ब्लॉक हो रही है मत खाओ। कहा ठीक है खुदा सेहत देगा मगर खाने में बड़ा मजा आ रहा है। जानता है मानता है नहीं, जानना और है मानना और है। अब आइए दीनी मिसालों की तरफ। फजर की नमाज पढ़ना जरूरी है, तर्क करोगे मार पड़ेगी, जानते हो? जानते हैं। मानते हो? नहीं। क्यों? का नींद में एक मजा है जिस तरह से उस मगज में मजा है, जिस तरह शुगर के अंदर मजा है, उसी तरह नींद में एक मजा है। जब नींद में मजा है तो क्या करें? अगर जानते हैं माना नहीं, दिल नहीं मानता, उस टाइम उठा नहीं जाता, अलार्म बजता है फिर उसको स्नूज पे डाल दो, सेकंड टाइम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम, यहां तक कि अगर तेरे दिल चाहे दीवार से मार दे घड़ी को, मगर ठीक है क्या ये क्या लगा रखा है? जानता हूं मगर नहीं मान पाता आपसे। आपने देखा बहुत सारी चीजें जैसे इंसान जानता है मगर मानता नहीं है। अगर ये चीज आपके लिए क्लियर हो गई, खातून है जो मैंने पहले भी कहा था क्या नहीं जानती है हिजाब जनाबे सैयदा की सुन्नत है, कुरान का हुक्म है, जानती है मगर एक जाहिरदारी में मजा है। खुदा ना करे अगर ये मरज किसी को हो जाए, इस जाहिरदारी में एक मजा है। जब मजा है तो क्या फ्रॉड नहीं करना है भाई, बिजनेस करना है फ्रॉड नहीं करना है मालूम है, मगर जब बैंक बैलेंस ऊपर जाता है तो मजा आता है। जानता है, जानता है कि चीटिंग नहीं करनी है, फ्रॉड नहीं करना है, किसी का माल नहीं हड़प कर सकते, मगर क्या करें साहब जानते हैं मगर मजा इतना आता है कि मान नहीं पाते। आपने गौर फरमाया ब्रदरान अजीज, और आगे बढ़ जाइए, आपको मिसालों की तो पूरी लाइन लग जाएगी इसके अंदर। गालियां देना, कितने ही अपराध ऐसे आप में से नहीं माशाल्लाह वो तो बाहर होंगे, मगर कितने ही अपराध ऐसे कि जिनकी औजुबिल्ला भी एक गाली होती है और बिस्मिल्ला भी एक गाली होती है। जब तक गुफ्तगू के आगाज में दो गालियां ना दे और गुफ्तगू के इख्तिताम पर दो गालियां ना दे और दरमियान में भी तबर्रुकन इधर उधर से, जब तक गालियां ना इस्तेमाल हो तब तक उनकी गुफ्तगू मुकम्मल ही नहीं होती। साहब ये क्या आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? इसी जबान से कुरान पढ़ते हैं, इसी जबान से नोहा मरसिया पढ़ते हैं और इसी जबान से गालियां दे रहे हैं? कहा मालूम है, जानता हूं मगर गाली देने में एक मजा आता है। गाली देने में मजा आता है? कहा चलो ठीक है, जिसको जिसमें मजा आता है, इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। जो ख्वाहिशात इंसानी है शहवात है, कुरान मजीद की कायद याद रखिएगा, राही तमानी तखजा इलाहु हवा, अहबीब आपने उसको देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बनाया हुआ है? फिर वो ये नहीं देखता कि हुक्म खुदा क्या है, वो ये देखता है कि मेरा दिल क्या कह रहा है, मेरी ख्वाहिश क्या है। आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज, वाकई ये मसाइल है। अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये तमाम बातें आपने सुनी, अब उसके बाद आइए वापस नसारे नजरान के केस में। वो नसारे नजरान जानते हैं कि ये हक पर है, वो जानते हैं मगर क्या मानते हैं? दिल नहीं मान रहा, क्या करें? अगर इन बात मान ले तो क्या होगा? हमारी सीट तो गई, फिर हमारी सीट तो गई, फिर हमारी कुर्सी तो गई। और याद रखिएगा बरादरान अजीज कि कुर्सी सिर्फ सियासत की नहीं होती है, इस मिंबर पर बैठने में भी बड़ा मजा आता है। खुदा की कसम अगर इंसान बहकना चाहे, क्यों एक नाहल आकर बैठ जाता है मिंबर के ऊपर? क्यों? क्या वो नहीं जानता? जानता है मगर क्या मानता है? नहीं मानता। इस पर बैठने का भी एक मजा है। यजीद ऐसे ही नहीं बैठ रहा था मिंबर के ऊपर, उसे भी बैठने में बहुत मजा आ रहा था। अमीर हिशाम ऐसे ही नहीं बैठ रहा था, उसे भी बैठने में बहुत मजा आ रहा था। गौर फरमाया आपने, जानता है मगर क्या मानता है? इन दोनों के दरमियान फर्क है, इन दोनों के दरमियान बहुत फर्क है। آئیے عمر اسعد کے کیس میں، عمر اسعد کے کیس میں آئیے، اور وہیں سے چلے جائیے حر کے کیس پر. ان دونوں کیسز کو ذرا دیکھیے. عمر اسعد جانتا ہے؟ بالکل جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ اگر میں حسین کے مقابلے پر گیا تو کیا ہوگا؟ جہنم. تو ساری رات غور کرتا رہا. ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ، یو سپوز ٹو گو ٹو کربلا اینڈ لیڈ دا آرمی، یو ول بی دا آرمی چیف. عمر اسعد کہا مجھے مت بھیجو. اگر سوچ لو، اگر جانے کے لیے تیار ہو، معافی چاہتا ہوں میں تھوڑا وقت آج آپ کا زیادہ میں نے لیا کہ اگر کربلا جانے کے لیے تیار ہو تو رے کی حکومت ملے گی. رے رے وہی تہران کے پاس کا علاقہ جہاں پر شہزادہ عبد العظیم کی قبر موجود ہے، امام حسن مشتبہ کے فرزند، اور ان کے بارے میں وہ روایت بھی موجود ہے کہ منظارہ عبد العظیم پھر رے کا منظارہ الحسین فل کربلا، کہ جس نے رے میں ان کی زیارت کی گویا انہوں نے کربلا میں حسین کی زیارت کی. بڑی عظیم شخصیت کا وہ علاقہ. عمر ابن سعد اپنے دل میں، دماغ میں، خیال میں پلانز بنا رہا ہے، جب وہاں کا حاکم بنوں گا تو یوں کروں گا اور یوں کروں گا اور یوں کروں گا اور یوں کروں گا. ابن زیاد کا اگر رہ کی حکومت چاہیے تو کربلا جانا پڑے گا حسین کے خلاف. ساری رات سوچتا رہا کہ اگر کربلا جاتا ہوں حسین کے خلاف تو پھر جہنم جانا پڑے گا، جہنم جانا پڑے گا، اور اگر کربلا نہیں جاتا حسین کے خلاف تو پھر رہ کی حکومت نہیں ملے گی. تو میں کیا کروں؟ اب دیکھیے کہ کنکلوژنز کس طریقے سے ڈرا ہوتے ہیں. کہ رہ کی حکومت کیا ہے؟ رہ کی حکومت ہے نقد، کیش، اور جنت کیا ہے؟ کریڈٹ، ادھار. مطلب کوئی عاقل انسان کبھی بھی کیش اگر مل رہا ہو تو ادھار کو ایکسپٹ نہیں کرتا. یہ کنکلوژن ہے جو عمر اسعد نے ڈرا کیا ہے. جانتا ہے تو کتنا مانتا ہے. کیا آخر وقت تک اس بات کو جان رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود امام مظلوم کے مقابلے پر ہے، تیر بھی چلا رہا ہے، تو یہ کہہ کر چلا رہا ہے، گواہ رہنا کہ پہلا تیر خیام حسینی کی طرف میں نے پھینکا ہے اور دوسری طرف ہور ہے. ابتدا میں اس کی کیا کیفیت ہے؟ جو جانتا ہے اسے نہیں مانتا. ہور بھی وہی ہے، ابتدا میں جو جان رہا ہے اسے مان نہیں رہا ہے، مگر جب ضمیر نے کچوکے لگائے اندر سے یہ نفس لوامہ ملامت کر رہا ہے، مسلسل ملامت کر رہا ہے، سیلف کانشیس گلٹی فیل کر رہا ہے، میں کون، حسین کون، میں نے حسین کے ساتھ کیا کیا اور حسین نے کیا کیا، میں جب پیاسا تھا تو مجھے بھی پانی پلایا، میرے سپاہیوں کو بھی پانی پلایا، میرے جانوروں کو بھی پانی پلایا، اور ہم کیا کر رہے ہیں. جانور تو جانور، ہم نے حسین اور حسین کے بچوں پر بھی پانی بند کر دیا. یہ خیام حسینی سے اللہ تعالیٰ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. حسین مصالحت چاہ رہے ہیں، حسین صلح کی باتیں کرتے ہیں، حسین بہت سے پروپوزل دیتے ہیں، کوئی ایک بھی ایکسپٹ نہیں کیا جاتا. یہاں تک کہ ہو رہا ہے عمر اسعد کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ اے عمر اسعد، کیا واقعی جنگ ہونے والی ہے؟ اور عمر اسعد کہتا ہے کہ ہاں، اور ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کٹ کے گرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور کہتا ہے کہ کیا یہ جو اتنے پروپوزل دیے کوئی ایک بھی ایکسپٹیبل نہیں؟ کہا کہ نہیں، میں تو چاہتا ہوں مگر میں کیا کروں کہ امیر نہیں مانتا. اب اس موقع پر ہور کہتا ہے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں، جنت اور جہنم کے درمیان. ایک عمر اسعد کا جملہ اور ایک یہ ہور کا جملہ، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں، اور خدا کی قسم جہنم کی آگ پر میں صبر نہیں کر سکتا. تو میں کیا کروں؟ اور نے اپنے گھوڑے کو چابک لگائی اور اس کے بعد گیا. ذہن میں ہے، دل میں ہے، میں اتنا بڑا گنہگار، اگر میں حسین کے پاس جاؤں تو کیا ہوگا؟ کیا حسین میری توبہ قبول کریں گے؟ کیا حسین مجھے معاف کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. بعض علماء کہتے کہ ہور نے فقط سوچا نہیں، اپنے ایک دوست سے مشورہ بھی کیا کہ تو کیا کہتا ہے اگر میں حسین کے پاس جاؤں. کہا سوچنا بھی نہیں ہور، تو اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اگر وہاں پر گیا تو یاد رکھنا، نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، نہ تیری خطا معاف ہوگی اور نہ ہی تجھے یزید معاف کرے گا. اور کہتا ہے مگر پھر بھی میں اس کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو رحمت للعالمین کا فرزند ہے، جو رحمت للعالمین کا فرزند ہے. ہور آیا، اور کس طرح سے آیا؟ گھوڑا قریب آ رہا ہے، اور جب ہور آ رہے ہیں امام مظلوم کو بنی ہاشم کے جوان اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہور کہیں کسی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، مگر جب ہور قریب آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتا ہے اور بس امام کے قدموں میں آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اختا تو اے ابا عبداللہ الحسین، مجھ سے گناہ ہو گیا، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں حسین نے سوال کیا، اے حر تو مجھے سلام تو کر رہا ہے، یہاں تو کوئی مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ مجھے سلام کرے، اس قابل بھی کوئی نہیں سمجھ رہا کہ مجھے سلام کرے، اے حر تو نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا، اور تو واقعاً ویسا ہی ہے کہ جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا حر، یعنی آزاد، تو آزاد ہے جو یزید کی غلامی سے آزاد ہو گیا، ابن زیاد کی غلامی سے آزاد ہو گیا، پسر سعد کی غلامی سے آزاد ہو گیا، تو آزاد ہے۔ اور اس کے بعد حسین ایک جملہ کہتے ہیں، خدا کی قسم عجیب جملہ ہے، امام کہتے ہیں کہ اے حر مگر زہرا کا لال تجھ سے شرمندہ ہے، زہرا کا لال تجھ سے شرمندہ ہے، جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو تجھے تیرے سپاہیوں کو تیرے جانوروں کو پانی پلایا تھا، آج جب تو دوست بن کر آیا ہے زہرا کا لال اتنا غریب ہے کہ تجھے پانی کا کوزہ نہیں پیش کر سکتا، اور کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دیجئے، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے، اور مولا میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کفارے کے طور پر اپنے بیٹے کو خون میں لت پت دیکھوں، میرے بیٹے کو اجازت دیجئے۔ اور اب جب حر کا بیٹا گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، امام کہتے ہیں اے حر کوئی اور موقع ہوتا تو میں اجازت نہ دیتا، مگر آج تو کسی کو پہلے کسی کو بعد میں جانا ہی ہے، جاؤ میں نے اجازت دی۔ اب جب حر کا جوان بیٹا گیا میدان میں اور جہاد کے بعد گھوڑے سے زمین پر آیا اور اپنے باپ کو پکارتا ہے اے بابا ادرکنی، اے بابا میری مدد کو آئیے، حر تڑپ کر آگے بڑھتا ہے، حسین کہتا ہے حر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا میرا جوان مجھے آواز دے رہا ہے۔ امام کہتے ہیں حر کبھی بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو نہیں اٹھاتا، میں جاؤں گا تیرے جوان کے لاشے کو اٹھانے کے لیے، اے ابا عبداللہ الحسین یہ حر کا جوان ہے، اور کچھ دیر کے بعد آپ کا جوان علی اکبر کہے گا، یا بتا علی، مگر کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوگا اے حسین یہ جوان کا لاشا تم سے اٹھایا نہ جائے۔ وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون ماتم حسین،